ابھی استاد محترم نے کلیہ امام مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کی وضاحت کے لیے فرمایا کہ وہ اس کے کسی ایسے پہلو کی وضاحت کریں گے جس پر ابھی تک کافی روشنی نہ پڑی ہو. بہرحال میں استاد محترم کے پچھلے جو ایکسپلینیشنز ہیں کیسٹس ہیں اور جو کچھ انہوں نے اب تک اس کے مطابق متعلق فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کی ایک بہت بڑی تعریف ہے جو قرآن میں موجود ہے, اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ اس کو قلب قرآن کہا گیا, اور قلب یعنی دل, اور قلب آپ جانتے ہیں کہ فوج میں بھی جو لشکر کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, جو لشکر کو کھڑا کرتے ہیں, تو جو سب سے اہم دستہ ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے اور اس کو قلب کہتے ہیں. اور اگر کوئی دشمن فوج کے اس حصے تک پہنچ جائے جس کو قلب کہتے ہیں تو گویا اس نے جنگ کو فتح کر لیا. تو اس قلب کے ارد گرد دوسرے دستے ہوتے ہیں اور وہ قلب کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن کوئی دستہ قلب تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دشمن ہار جاتا ہے یا اس کو شکست ہو جاتی ہے. تو قلب جو ہے یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے. تو سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا, وہ کیوں کہا گیا؟ وہ اسی آیہ مبارکہ کی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں یہ آیہ موجود ہے جس میں امام زمان میں تمام چیزوں کے سمو دیے جانے کا ذکر ہے. اب جسم میں, انسانی جسم میں قلب کی جو اہمیت ہے اسی سے تھوڑا سا ریلیشن پیدا کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو قلب ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے. پورے جسم کے لیے قلب میں خون وارد ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خون صاف ہو کر اور پورے جسم کو پہنچتا ہے. تو قلب جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے پاؤں تک کے لیے, ایک ایک رگ کے لیے خون کی, اور اس خون کی سپلائی میں, اس خون کی گردش میں دل کا بہت بڑا کام ہے. اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی دل وہ کام نہ کر سکے یا جسم کے کسی ایک عضو کو وہ خون سپلائی نہ ہو سکے تو اس عضو کے ناکارہ ہو جانے کا خطرہ ہے یا اس پر کسی قسم کی بیماری کے گزرنے کا خطرہ ہے. تو پوری زندگی کو جو حیات ملتی ہے وہ دل کی وجہ سے ملتی ہے اور پوری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اس دل پر. اسی طرح سے جو قرآن کا قلب کہا گیا, اس کا مطلب قرآن کا قلب کلیہ امام مبین ہے. جس طرح سے قلب کی تشبیہ سورج سے بھی دی گئی ہے اور سورج بھی حیات کا سرچشمہ ہے, اسی طرح سے قلب جو ہے اور قرآن کا قلب جو ہے وہ قرآن کی حیات کا سرچشمہ ہے. یعنی قرآنی آیات اسی وقت زندہ ہوں گی جبکہ اس پر کلیہ امام مبین سے روشنی ڈالی جائے, ورنہ جس طرح دل کا کوئی عضو اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو دل کی حرکت سے, دل کے عمل سے کوئی فیض نہ پہنچے, اسی طرح سے قرآن کی کوئی آیت اس وقت تک زندہ نہیں ہوگی, ریلیونٹ نہیں ہوگی, زمانے کے تقاضوں کے مطابق سمجھائی نہیں جا سکے گی اور ہمارے لیے آج کے مسائل حل کرنے میں مددگار و معاون ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر کلیہ امام مبین کی روشنی نہ ڈالی جائے. یعنی پوری قرآن کو حیات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو کلیہ امام مبین ہے. استاد محترم نے فرمایا کہ قرآن کی جو 6666 آیات ہیں ان میں سے اس ایک آیت کو اٹھا لیں, یہ باقی تمام آیات کو زندہ کرتی ہے, یہ باقی تمام آیات کو زندگی دیتی ہے, اور اس کی زندگی دینے کی وجہ سے ہر آیت روشن ہو جاتی ہے, ہر آیت بامانی ہو جاتی ہے اور ہر آیت سے ایک مطلب جھلکنے لگتا ہے. تو یہ حیات کی وہ نہر ہے جو قرآن باقی تمام قرآن کو زندگی بخش رہی ہے. اور اگر قرآن کی کوئی آیت جو جسم کے عضو کی مانند ہے اس آیت سے مدد لے کر اپنے آپ کو نہیں سمجھاتی, یا کوئی عالم اس آیت کو چھوڑ کر اس کی وضاحت کرتا ہے اس کے تعلق کے بغیر, تو گویا اس کو قرآن کے قلب سے وہ حیات, وہ زندگی, وہ روشنی, وہ معنی اور ریلیونس نہیں ملتے جو کہ اس آیت کے ہونے چاہیے. استاد محترم کا ایک مقالہ ہے علم کے موتی میں, ہر آیت آئینہ امامت, ہر آیت آئینہ امامت. کہ قرآن میں دراصل جتنی آیات ہیں وہ امامت کا آئینہ ہے, اس کے اندر دراصل امامت چھلکتی ہے. لیکن یہ کسی دانشمند پر ہے کہ وہ قرآن کے حجاب کے قرآن کے ان حجابات کو کس طرح سے اٹھا کر اس کے اندر اس کی حسن و خوبی کو دیکھ سکتا ہے. تو دراصل ہر آیت میں جانان کا جلوہ ہے, ہر آیت میں امام کا حسین چہرہ ہے, ہر آیت میں اسی کا جمال چھلکتا ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اس آیت کے تنزیل کے پردے کو اٹھانا ہوگا, اس کے ظاہر کے حجاب کو اٹھانا ہوگا, اور اس کے پیچھے امام مبین کا مسکراتا چہرہ, ظاہری یا علمی چہرہ ہمیں نظر آئے گا. تو استاد محترم نے اپنے اس آرٹیکل میں تحریر فرمایا ہے, ہر آیت آئینہ امامت ہے. اور اس میں استاد محترم تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی گھر ہوتا ہے جس میں چھ اطراف ہوتی ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں چار دیواریں, چھت اور زمین, تو استاد محترم نے اس کی تشریح, قرآن کی تشریح خوبصورتی سے ایک گھر سے دی ہے, اور 6666 آیات کو گویا اس گھر کے شیشے قرار دیے ہیں. کہ اس گھر میں چھ اطراف میں چھوٹے موٹے بے شمار شیشے لگے ہوئے ہیں, اور وہ شیشے جو ہیں وہ آیات کی مثال ہیں. اب اس کے بالکل بیچوں بیچ, اس گھر کے بالکل درمیان میں آپ کوئی شمع روشن کر لیں, آپ کوئی چراغ جلا لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس چراغ کی روشنی ان تمام شیشوں میں پڑے گی, ان تمام شیشوں سے ریفلیکٹ ہو جائے گی. جیسے کہ لاہور کے قلعے یا دوسرے ایسی انڈیا کی یادگار عمارتوں میں جہاں پر شیشے کی کوئی عمارت ہو, اس میں اگر درمیان میں کوئی ایک چیز روشن کی جائے تو اس کو تمام شیشوں میں دیکھا جا سکتا ہے. تو کلیہ امام مبین کے تحت اسی ایک آیت سے امام کی جھلک, امام کی روشنی, امام کا حسن باقی تمام آیات میں دیکھا جا سکتا ہے, بشرطیکہ اس آیت کی روشنی میں ان دوسری آیات کو پڑھا جائے. اور یہ ایک آیت جو ہے ان 6665 آیتوں کو روشنی دیتی ہے, معنی دیتی ہے, اور اس میں زندگی کو پیدا کرتی ہے. تو کلیہ امام مبین کی اہمیت اسی لیے ہے کہ جس طرح دل زندگی کا سرچشمہ ہے, اسی طرح یہ آیت قرآن کی باقی تمام آیتوں کے لیے زندگی کا ایک سرچشمہ ہے, جو ان کو زمانے کے اعتبار سے بامانی بناتی ہے, زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر سے خصوصی معنی اخذ کرنے میں مدد کرتی ہے. اور دل کے اس فنکشن کے بغیر ان آیات سے کوئی اس طرح سے فائدہ نہیں لے سکتا جس طرح سے اس سے فائدہ لینے کا حق ہے. استاد محترم تشریف لائے ہیں اور میں باقی گفتگو کے لیے ان سے درخواست کرتی ہوں.
بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزانی محترم, یہ عالی مدد, آپ نے شناز گوہر افشان کی گوہر افشانی کو سنا, ان کی گوہر افشانی قرآن کے بارے میں بہت زیادہ عظیم الشان ثابت ہو جاتی ہے, جن کی علم القرآن تمام علوم کا سردار ہے. تو ذکر تھا کلیہ امام مبین کے بارے میں, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس فرض کیجئے ایک ڈائمنڈ ہے, اس ڈائمنڈ کے 10 یا 12 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ پہلو ہیں. آپ ڈائمنڈ کو ہاتھ میں لے کر ہر پہلو کے بارے میں, یعنی ہر فیس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں بہت ہی صفائی ہے, اور اس کی شکل چوکور ہیں یا مستطیل ہیں یا مثلث ہیں وغیرہ. کچھ دیر کے بعد آپ کا بیان اس مادی اور جسمانی ڈائمنڈ سے متعلق ختم ہو جاتا ہے. اگر اس بیجان ڈائمنڈ کی جگہ پر ایک زندہ ڈائمنڈ ہو, روحانیت کا, نورانیت کا, تو آپ ایک پہلو سے متعلق گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو اتنے میں اور کئی پہلو اس میں نمودار ہوں گے، تو پھر آپ کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ موجودہ صورت میں جتنے شیعی علماء ہیں دنیا میں اور سنی علماء ہیں، ان سب کو دعوت دی جائے کہ آپ اپنی علمیت کے مطابق اس آیہ شریفہ کی تفسیر بیان کریں، لکھیں یا زبانی تفسیر بیان کریں، تو اس صورت میں ان کے بیانات میں گوناگونی ہوگی اور کوئی نہ کوئی پہلو اگر ایک سے رہ جاتا ہے تو اس کو دوسرا بیان کرے گا. تو اسی طرح اس آیت کی ایک بہت بڑی تفسیر بن جائے گی. اور دیکھیے عزیزان ایمان، آپ اتنے عرصے سے اس آیت شریفہ کو کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی مقدس دعا میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں، اور حالانکہ اس میں ہماری کوشش بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود میں یہ عرض کروں کہ آپ نے کلی طور پر اس آیت کو نہیں پڑھا، نہ اس میں کمحقہ غور کیا، بلکہ آپ آیت کے ایک حصے کو پڑھتے رہے اور ایک حصے کو چھوڑتے آئے ہیں، حالانکہ آیت اسی طرح سے ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ پوری آیت ہے، اور اس سے پوری آیت کو آپ کے اگلے مطالعے کے ساتھ تقابل کر کے دیکھا جائے تو بہت اہم باتیں اس میں رہ گئی ہیں. مثلا اللہ کا یہ فرمانا کہ انا نحنو نحی الموتا، موتا اسمی جمع ہے، مردہ کی جمع مردے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم برائی استفادہ یہ حکمت سوال کریں گے، یہ کس قسم کے مردوں کا ذکر ہے؟ آیا وہ مردے ہیں جو قبروں میں فرض کیے جاتے ہیں، یا یہ مردے جن کو زندہ خیال کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں تصوف کی تعلیمات نے یہ کہا کہ موتو قبل ان تموتو، تو یہاں بھی مردوں کی ایک قسم ہے جو زندہ نما مردے کہلاتے ہیں. ہم آپ سب ایک حقیقی حیات کے پیش نظر، کہ وہ حقیقی حیات اب نہیں ہے، روح قدسی کی زندگی کے پیش نظر ایک عام معمولی انسانی روح میں ہم جیتے ہیں، تو یہ ہماری حیات جو اس کے سامنے اس کے اوپر کے درجے میں حیات ہے، اس کے مقابلے میں یہ مردگی ہے. آپ تو اس بات کو اور اس حکمت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر امام اپنے بعض مریدوں کو ایک بول کیوں دیتے ہیں؟ اس عام زندگی سے ایک خاص زندگی کی طرف ترقی کرنے کی غرض سے دیتے ہیں. اور چوتھی روح ہے جو امام کا نور ہے، امام کے نور میں زندہ ہو جانے کے غرض سے گول اسم اعظم کار بزرگ کسی بھی نام سے دیتے ہیں. تو اس معلوم کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ان کا دین ایسا ہے کہ وہ نیچرل ہے، وہ حقیقی ہے. تو اس آیت کے شروع میں خدا نے فرمایا کہ اننا نحنو نحیی الموتا، بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو زندہ نما مردے ہیں، حقیقی روح میں زندہ کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں اسم اعظم سے آگے بڑھا کر امام کی نور کی روح میں زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور انہوں نے اس زندگی میں جو کچھ اعمال انجام دیے ہیں ان کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں وہ آثار ہوں، اور مر جانے کے بعد جو پیچھے اچھے کام رہتے ہیں، جو اولاد رہتی ہے، جو ان کے اچھے کارنامے ہیں، جو ان کے اچھے منصوبے ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھا یہاں پر دو قسم کے ریکارڈ کا ذکر ہوا، ایک کہ وہ ریکارڈ جو ایک انسان اپنی اگلی زندگی میں، ایک وہ اعمال اور وہ ریکارڈ جو انسان اپنے اس موت سے پہلے، جسمانی موت سے پہلے یا نفسانی موت سے پہلے، ان کاموں کو انجام دیتا ہے، ان کو بھی خدا ریکارڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جو ان کے کارنامے باقی رہتے ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ تو یہ ریکارڈ کہاں، کس کتاب میں؟ فرمایا کہ وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، نہ صرف انسان کی زندگی کے اعمال کا ریکارڈ، اور نہ صرف اس کے مر جانے کے بعد جو کارنامے دنیا میں باقی رہے ہیں ان کا ریکارڈ، بلکہ زمانہ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک پیغمبروں کے معجزات کا ریکارڈ بھی، اور قیامت کے برپا ہونے اور اس کے تمام ہونے کا ریکارڈ بھی، اور کائنات کے پیدا ہو جانے اور اس کی عمر کے خاتمہ ہونے کا ریکارڈ بھی، اور فرشتوں سے متعلق معلومات کا ریکارڈ بھی۔ الغراض خدا کی خدائی میں، یعنی خدا کی بادشاہی میں جتنی ضروری چیزیں ہیں ان سب کا ریکارڈ امام مبین میں درج ہے، امام کے نور کے احاطے میں۔ تو اس امام کے نور کے احاطے کے کئی نام ہیں، ایک تو لوح محفوظ ہے، ایک وہ لوح محفوظ ہے جو عالم شخصی میں ہے، جس پر ہم نے مقالہ لکھا ہے خوش نصیبی سے۔ تمام ریکارڈ امام مبین کے تحت۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کس طرح امام مبین قرآن اور اسلام میں دل کا کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جتنے فرقے ہیں ان میں زندگی اور بیداری کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ امام سے۔ یہ پیغمبر کے بعد حقیقی جانشین کون ہے؟ اس تحریک کے لیے جیسے امام نے فرمایا کہ اختلاف میں برکت ہے، اور ایک ایسی حدیث بھی ہے، تو اسلام میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی بدولت علماء نے کتابیں لکھی، اور جس میں قرآن کی حکمت کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہر ہوا کہ ہر شخص نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے حدیث سے رجوع کیا، اور غور و فکر بھی کیا، اور نیچر پر بھی نظر ڈالی۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے بہت سارے علوم ظاہر ہوئے، اور اب قرآن نے غور و فکر کے اعتبار سے اسی اختلاف کی وجہ سے مختلف زاویوں سے قرآن میں دیکھا جاتا ہے، مختلف اینگلز سے، اس بنا پر، کس وجہ سے، کس پس منظر سے، رسول کے بعد برحق جانشین کون ہے؟ اس مسئلے نے اسلام میں ایک کوشش کی لہر دوڑائی، ایک جستجو پیدا ہوئی۔ یہ تو اختلاف، لیکن اس اختلاف نے بہت کچھ دیا اسلام کو، مسلمانوں کو، فرقوں کو، اور بہت کوششیں کی گئی، اور جو حق ہے وہ تو حق ہے، لیکن بحث اپنی جگہ پر ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، کوشش اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ بھی امام کی برکت ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو قرآن کا دل قرار دیا گیا جس میں کلیہ امامت کا ذکر ہے۔ تو اس کلیہ امامت نے اسلام میں ایک تحریک، مومنٹ پیدا کی، اور قرآن کی تفسیر میں بھی، قرآن کے مطالعے میں بھی، تو دیکھا آپ نے کہ امام کی برکتیں کیسی کیسی ہیں کہ بعض برکتوں تک ہماری نگاہ ابھی نہیں گئی ہے. امام ہی کی وجہ سے یہ ساری گفتگو ہے. جس طرح کہ نامور شاعر نے قدیم میں کہا, گر عشق نہ بودی سخنی عشق نہ بودی چندین سخنی نغز کی گفتی کی شنودی. اگر عشق نہ ہوتا تو عشق کی گفتگو نہ ہوتی, اور جو عشق کی گفتگو نہ ہوتی تو اتنی خوبصورت باتیں کون کہتا اور کون سنتے. یہ سب کچھ عشق کی بدولت ہے. گر عشق نہ بودی سخنی عشق نہ بودی, گر عشق نہ بودی سخنی عشق نہ بودی, چندین سخنی نغز کی گفتی کی شنودی. یہ بہت ہی مشہور اشعار ہیں. تو اگر امام کی ذات کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا تو اسلام میں اتنی کوششیں کیسی ہوتی کہ ہر عالم نے, ہر مفکر نے, ہر مفسر نے اپنے طور سے ایک تفسیر لکھی, ایک نقطہ بیان کیا, اور سارے قرآن میں کوشش کی, جستجو کی, فکر کی ایک لہر دوڑ گئی, اور اس طرح اسلام میں بھی. تو دیکھا آپ نے کہ امام قرآن کے دل کی دھڑکن ہے یا نہیں, اسلام کے دل کی دھڑکن ہے یا نہیں. نگیٹیولی بھی اور پوزیٹیولی بھی امام ہی سے زندگی کی لہر دوڑتی ہے, قرآن میں بھی اسلام میں بھی, اور اس میں بہت سی برکتیں ہیں. دوسری بات, اس آیت کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک حصہ آپ ڈراپ کرتے ہیں, اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى, میرے نزدیک قبروں کے مردوں کو زندہ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ان مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے جیسے میں ہوں اور دوسرے ہیں. ان کو جیتے جی ایک نفسانی موت دے کر زندہ کر دینے کی بات ہے, کیونکہ امام شناسی اسی میں ہے. اور وکل شئین آسائنہو امام مبین سے باخبر ہونا بھی اسی موت کے بعد زندہ ہونے میں ہے. اس لیے خداوند عالم نے اشارہ فرمایا, نانو نحیل موتا, ہم ان زندہ نما اور حقیقی روح نہ رکھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں, علم میں, معرفت میں, روحانیت میں, نورانیت میں زندہ کرتے ہیں, اور انہی کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور وہ اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ کارنامے باتیں رکھتے ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اس کا اشارہ یہ ہوا کہ جو امام مبین میں فنا ہو جائے گا وہ اپنے ان اعمال کو دیکھے گا جو اس زندگی سے پہلے اس نے بھیجے تھے آخرت کی طرف, اور وہ اپنے پیچھے جو دنیا میں کارنامے, اچھے کام چھوڑ جاتا ہے ان کو بھی دیکھے گا امام مبین میں ہوتے ہوئے. اور امام مبین میں ہر خدائی چیز ہے, ہر عرفانی چیز ہے, ہر علمی چیز ہے, ہر ازلی چیز ہے, ہر ابدی چیز ہے, ہر آسمانی چیز ہے, ہر زمینی چیز ہے, ہر روحانی چیز ہے, ہر مادی چیز کا ریکارڈ ہے, اور علم کا کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں ہے. اور اس لیے کہ امام مبین ہی لوح محفوظ ہے, یہ امام مبین کائناتی لوح محفوظ بھی ہے اور عالم شخصی کی لوح محفوظ بھی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ کلیہ امامت کی کتنی وضاحت باقی ہے. خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اور ہمیں توفیق ملی کہ اس پر ہم دوبارہ غور فکر کریں. کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند عالم ایک مومن کو توفیق عنایت فرماتا ہے. ایک اہم آیت سے متعلق اس میں دوبارہ غور و فکر کرو. کتنا اچھا موقع ہے, کتنی اچھی کوشش ہے, اور خداوند کی رحمت ہے, اس کی مہربانی ہے کہ کسی چیز میں, کسی اعلیٰ چیز میں اگین اینڈ اگین غور کرنا انسان کا کام ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ ایک زراعت پیشہ شخص اپنے اچھے کھیت میں ایک فصل کو بوتا ہے, کاج کرتا ہے, جب وہ فصل پکتی ہے اس کو اٹھاتا ہے, پھر کھیت کو خالی نہیں چھوڑتا اور پھر دوسری فصل بوتا ہے, اور اسی طرح اس کو اس کی زمین سے ختم نہ ہونے والی برکتیں ہیں. یہ تو مادی زمین کی بات ہوئی, اور قرآن کی آیات جو بہشت کی زمین ہے اس سے فصل حاصل ہوتی رہے گی, میوے حاصل ہوتے رہیں گے. اور اسی لیے فکر قرآن کی نظم لکھی گئی ہے کہ فکر کی تعریف کی گئی ہے, یعنی قرآن میں جو فکر کی جاتی ہے اس کی نہ صرف تعریف کی گئی ہے بلکہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. فکر قرآن یہ اسی فکر قرآن کے تحت ہے جو ہم نے کلیہ امام مبین میں دوبارہ غور کیا, اور اس دوبارہ غور کرنے کی بدولت ہم کو کچھ میوہ ملا. کیا خوب میوہ ملا. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہم نے عرصہ دراز تک یہ سوچا تھا کہ خدا کا یہ فرمانا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہماری عقل محدود تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ماضی میں جو مر گئے ہیں اور جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کرنے کی بات ہے, اور اصل بات کو ہم بھول چکے تھے. اصل بات یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو کے مطابق زیادہ حکمت, زیادہ فائدہ اور زیادہ راز اس میں ہے کہ ان زندہ نما مردوں کو زندہ کیا جائے. زندہ نما مردے, اس لفظ کا کیا مطلب؟ ایسے مردے جو زندہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے. ہم خود بھی شروع شروع میں زندہ نما مردے ہوتے ہیں. روح القدس کی زندگی حاصل ہونے سے پیشتر یہ بات, اور جو مومن حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرے. یہ بات ایسی ہے, ایک خوشمند شخص کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی درد ہے, سر میں, پاؤں میں, ہاتھ میں, کمر میں, دل میں, تو یہ احساس علاج کی ابتدا ہے یا خود تشخیصی ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس نے معلوم کیا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کی وجہ سے اپنے کسی درد کو, کسی بیماری کو محسوس نہیں کرتا ہے. یہ اس کے لیے نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ آپ رجوع کیسے کرے گا ڈاکٹر سے, بس وہ بھی حصے اور اپنی بیماری کو محسوس نہیں کرتا ہے. جس طرح جانوروں کو بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ مر جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں, اس کے مقابلے میں انسان عقل کی بدولت اپنے کسی درد کو محسوس کرتا ہے. اور ماہر ڈاکٹر کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے دوا کرتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو مردائی زندہ نما سمجھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے, اور پھر حقیقی زندگی اور حقیقی روح کے لیے تلاش کیسے ہوگی؟ جیسے پیر فرماتے ہیں, بے صورت زندہ اما جان دارند, بے صورت زندہ اما جان دارند, اگر دارند جان جانان دارند, اگر دارند جان جانان دارند. مومن کو چاہیے جو کچھ اس میں کمزوری ہے اس کو سمجھے, تاکہ دعا میں مناجات میں خدا سے اس کا رجوع ہو اور روحانی طبیب اس کا علاج کریں اور اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں. تو اب اس آیت کی وضاحت کو اس اقرار کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ہم نے کما حقا اس کی وضاحت نہیں کی اور نہیں ہو سکی, اور اس میں گنجائش ہے کہ مزید اس کی وضاحت کریں. اور جس طرح میں نے اس میں ایک اچھی مثال پیش کی تھی, ایک ڈائمنڈ ہے پہلودار ملٹی فیسز کے ساتھ, تو آپ اس کے ہر فیس پر تبصرہ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فیس اس طرح سے ہیں, یہ فیس اس طرح سے ہیں, یہ فیس اس طرح سے ہیں, تو کچھ دیر کے بعد اس کے فیسز ختم ہو جاتے ہیں. اگر اس کی جگہ پر کوئی زندہ ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ ایک طرف سے وضاحت کرتے چلے جاتے اور دوسری طرف سے اس میں اور مزید فیسز کا ظہور ہوتا. انشاءاللہ ہم اپنی ناچیز کوشش کے مطابق آج کی گفتگو پر ایک ریٹن آرٹیکل بھی آپ کے حضور پیش کریں گے. مختلف شہروں میں بسنے والے عزیزان اور لندن, کراچی, ناردرن ایریاز, ہم نے مثال کے طور پر چند کا نام لیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی ہے, اور بھی ہیں. اسی طرح یہ مونو ریئلٹی بن جاتی ہے, جس طرح اس سے آیت میں ارشاد ہے کہ انا نحنو نحیی الموتا, خدا فرماتا ہے ہم وہ ہیں جو ہر قسم کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں, خصوصاً ان مردوں کو جو ابھی تک مرے ہوئے ہیں لیکن زندہ نظر آتے ہیں. اس کو میں نے ایک خاص اصطلاح بنایا, مردگانی زندہ نما, یہ فارسی لفظ, یا اردو میں کہنا ہے تو ایسے مردے جو زندہ نظر آتے ہیں. اگر اس کو واحد میں کہنا ہے, ان کو زندہ کرنے کا کام بھی امام ہی میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کلیہ کا یہ دعویٰ ہے, خداوندی دعویٰ ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ, امام مبین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی ضروری کام ہیں, جتنی بھی اعلیٰ چیزیں ہیں, علمی چیزیں ہیں, عرفانی چیزیں ہیں, خدائی چیزیں ہیں, ملکوتی چیزیں ہیں, لاہوتی چیزیں ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہیں, وہ سب امامی مبین میں ہیں. اور جتنے معجزات ہیں اور ماضی کے جتنے ریکارڈز ہیں حضرت آدم سے شروع کر کے اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے, تو خدا کے لیے کیا عجب ہے کہ امام مبین نے ساری کائنات کو سمو دے. اور کتنی آیات ایسی ہیں اور اسماء ہیں کہ خدا بے پناہ وسیع چیزوں کو لپیٹتا ہے اور اپنی مٹھی میں لیتا ہے, اور اتنی بڑی کائنات کو لپیٹتا ہے اور اس کو عالم شخصی میں محدود کرتا ہے. اور ہم اس مقالے میں تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ امام مبین کا ظہور کہاں ہوتا ہے. امام مبین کا ظہور, نورانی ظہور, عالم شخصی میں ہوتا ہے. اور امام مبین کے کئی ظہورات ہیں, رشتے کی صورت میں ظہور ہے، رب کی صورت میں، رحمان کی صورت میں ظہور ہے، حدود دین کی صورت میں ظہور ہے، قلم لو کی صورت میں، نوری نبوت نور ولایت کی صورت میں ظہور ہے، اور بہشت کی اعلیٰ ہستیوں کی صورت میں بھی ظہور ہے، تو اس کے ظہورات اور تجلیات ہیں. آپ سے درخواست ہے میری کہ ظہورات اور تجلیات کو آپ جان لے، اور حالانکہ یہ دو الفاظ آپ سے غیر مانوس نہیں ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ ظہورات اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نور ہے وہ طرح طرح کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، طرح طرح کی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو ظہورات کہتے ہیں، اور تجلیات بھی تجلی کی گوناگونی کو کہتے ہیں. تجلی بھی ظہور کے معنی میں ہے کہ مختلف شکلوں میں، مثال کے طور پر زمانۂ آدم سے لے کر آج تک زمانے کا امام ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، اگر زمانۂ آدم سے لے کر آج تک امام ہے تو آیا وہ ایک ہی شکل میں ظاہر ہوتا تھا؟ ٹھیک، بشری شکل صحیح، لیکن کیا محمد و علی، حسن حسین اور دیگر ائمہ کی صورت، ظاہر صورت ایک جیسی تھی؟ ان کی شخصیت ایک جیسی تھی یا مختلف تھی؟ یہ تجلیات ہے، مگر نور ایک ہی تھا، اور روح سارے انسانوں میں ہے. ذرا روح کے مرتبے کو نظر انداز کر کے صرف اس اعتبار سے بات کریں کہ جن کثیر انسانوں میں روح ہے یا ان کی شکلیں روح کی وجہ سے ایک جیسی ہیں یا مختلف ہیں؟ دنیا کے اتنے سارے انسانوں میں دو آدمی کی صورت ملتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. یہ روح کی تجلیات ہے، اگرچہ روح ایک ہے لیکن اس کی ظاہری صورت، جسمانی صورت مختلف ہے. اسی طرح جہاں نور کا سلسلہ ہے اس میں نور ایک ہے لیکن شخصیات ایک جیسی نہیں ہے. اس معنی میں یہ تجلیات ہے، نور کی رنگا رنگی ہے. تو جو چیز جیسی ہے اس کو ایسی ہی جاننا ہے. پیغمبر اکرم نے ایک دعا فرمائی حضرت رب العزت سے، اللہم ارین الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کو ہمیں اس طرح سے دکھا دیں جس طرح کی بہ حقیقت وہ ہیں. ایسے پتا چلا کہ چیزوں کی اصلی صورت ظاہر نہیں ہے، تمام چیزوں کی اصلی صورت مخفی ہے، باطن ہے. اور جس کے جاننے کے لیے پیغمبر نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارین الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو تمام چیزوں کی حقیقت دکھا دے کہ وہ کیسی ہے اور کیا ہے. اب اگر ہمارے عزیزوں میں سے کوئی عزیز اس پر کوئی نقطہ